تحفہ رمضان اضافات حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ. حضرت تھانوی نے ارشاد فرمایا صاحبو الفاظ قرآن کو اس کی حفاظت میں بڑا دخل ہے کہ کیونکہ الفاظ قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ وہ نہایت سہولت سے حفظ ہو جاتے ہیں. تم اپنے حفظ پر کیا ناز کرتے ہو, ذرا کافیہ یا اور کوئی نظم یا نثر کی کتاب تو حفظ کر کے دیکھو, آپ کو اس وقت اپنے حفظ کی حقیقت معلوم ہو جائے گی. یہ خدا تعالیٰ ہی کی تو حفاظت ہے کہ قرآن پاک جیسی ضخیم کتاب کا حفظ کرنا ایسا آسان کر دیا ہے کہ بچے بھی حفظ کر لیتے ہیں. بلکہ تجربہ شاہد ہے کہ حفظ قرآن بچپن ہی میں اچھا ہوتا ہے, بڑے ہو کر ویسا حفظ نہیں ہوتا جیسا بچپن میں ہوتا ہے. اور یقیناً بچپن میں بچہ معنی قرآن سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا, تو جو لوگ بغیر معنی کے سمجھے الفاظ قرآن پڑھنے کو بیکار کہتے ہیں, اب اگر ان لوگوں کے مشورے پر بچوں کو قرآن نہ پڑھایا جائے تو اس کا انجام یہی ہوگا کہ حفظ کا دروازہ بند ہو جائے گا. یہ لوگ حق تعالیٰ کا مقابلہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے حافظ پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ محفوظ رہے, اور یہ لوگ دنیا سے حفظ قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں. علاوہ ازیں اصل مقصود تمام طاعات سے قرب حق ہے. حق تعالیٰ کے یہاں اولاً الفاظ آئے ہیں, حق تعالیٰ کے یہاں سے اولاً الفاظ آئے ہیں اور معنی ان کے تابع ہو کر آئے ہیں, بس الفاظ کو اللہ تعالیٰ سے قرب زیادہ ہوا. بفرض محال اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ایسے الفاظ عطا کیے جاتے جن کے معنی بالکل قابل فہم نہ ہوتے, یعنی ہم نہ سمجھ پاتے, تو بھی محبان خدا کے رقص کرنے کے لیے یہی بات کافی تھی کہ محبوب کا عطیہ اور اس کا تحفہ ہے. کیونکہ محبوب اگر عاشق کو کوئی چیز دے دے تو اس میں دو لذتیں ہوتی ہیں, ایک لذت تو محبوب کے ہاتھ سے ملنے کی, دوسری لذت اس چیز کے استعمال کرنے کی. پھر اس شاق الہی کے لیے تو الفاظ قرآن ہی رقص کے واسطے کافی تھے, اس لیے کہ وہ عطیہ محبوب ہیں اور وہ اولاً بالذات ہم کو ملے ہیں, گویا ان میں معنی بھی نہ ہوتے مگر معنی کے ساتھ دو لذتیں جمع ہو گئیں. تو اب یہ کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ لذت معنی سے لذت الفاظ کو چھوڑ دیا جائے, بلکہ دونوں لذتیں قابل لحاظ ہیں, اور الفاظ کی لذت اس لیے بہت زیادہ قابل لحاظ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاً آتے ہیں, گویا بے اعتبار قصد کے معانی اصل ہیں اور الفاظ کے تابع ہیں. پس مسلمانوں کو تعلیم قرآن اور تلاوت قرآن کا پابندی کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے, اور جب الفاظ قرآن مقصود ہیں تو ان کے صحیح پڑھنے کا بھی اہتمام ضروری ہے, کیونکہ جب تک الفاظ کو صحیح طور پر ادا نہ کیا جائے گا اس وقت تک وہ عربی زبان نہ کہلائے گی. اس واسطے شرعاً علم تجوید کا حاصل کرنا ضروری اور واجب ہے, حتیٰ کہ علامہ جزری نے فرمایا ہے کہ جو معلم تجوید کے ساتھ نہ پڑھاتا ہو اس کو تنخواہ بھی لینا جائز نہیں. البتہ جو شخص قرآن پاک کے صحیح کرنے کے لیے پوری کوشش میں لگ جائے اور کسی قاری یعنی ماہر قاری سے حروف کے صحیح کرنے کی مشق شروع کر دے مگر پھر بھی اس کی زبان کے اندر نقص ہونے کی وجہ سے حروف صحیح نہیں ہوئے اور قاری نے کہہ دیا کہ تم سے امید نہیں ہے کہ تمہاری زبان درست ہوگی, تو اس وقت وہ معذور ہے, یعنی کوشش پوری کر رہا ہے اور پھر ماہر قاری نے معذوری ظاہر کر دی اور اس کو اجازت ہے کہ جس طرح بھی وہ پڑھ سکتا ہے پڑھتا رہے. اب اس پر غلط پڑھنے کی وجہ سے امید ہے کہ کوئی معاوضہ نہیں ہوگا اور امید ہے کہ حق تعالیٰ اس کو وہی ثواب دیں گے جو صحیح پڑھنے والوں کو دیا جاتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ قرآن پاک کا ماہر ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو لکھنے والے بزرگ نیکوکار ہیں, اور وہ شخص جو قرآن پاک پڑھنے میں اٹکتا ہے اور قرآن پاک کا پڑھنا اس پر مشکل ہوتا ہے اس کے واسطے دوہرا ثواب ہے. ماہر قرآن سے وہ شخص مراد ہے جس کو قرآن پاک خوب یاد ہو اور پڑھنے میں اس کو دشواری پیش نہ آتی ہو. اور فرشتوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کہ لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ کی کتابیں لکھتے ہیں. حاصل یہ ہے کہ ماہر قرآن دنیا میں ان فرشتوں جیسا عمل کرتا ہے کہ بے تکلف قرآن پاک کو فرشتوں کی طرح پڑھتا ہے اور آخرت میں اس کو درجات ملیں گے. ان میں وہ فرشتوں کا رفیق اور ساتھی ہوگا. اور دوہرے ثواب سے مراد یہ ہے کہ ایک ثواب پڑھنے کا اور دوسرا ثواب اس میں مشقت اٹھانے کا ملتا ہے. اس میں رغبت دلائی ہے اٹک کر پڑھنے والے کو قرآن پاک کی طرف کہ اس طرح پڑھنے میں بھی فضیلت اور ثواب ہے بلکہ مشقت کے اعتبار سے اس میں زیادہ ثواب ہے. قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے پر بڑا اجر و ثواب ملتا ہے. حدیث شریف میں ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھلاوے. کلام پاک چونکہ دین کی اصل ہے، اس کی حفاظت اور بقا ہی پر دین کا مدار ہے، اس لیے اس کے سیکھنے اور سکھانے کا افضل ہونا ظاہر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صاحب قرآن یعنی حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ قرآن پڑھ اور اوپر چڑھ، یعنی بہشت کے درجوں پر، جنت کے درجوں پر، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو ٹھہر ٹھہر کر دنیا میں پڑھتا تھا، پس تیرا ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے. یعنی قرآن پاک کی ایک ایک آیت پڑھتا جا اور جنت کے ایک ایک درجے کے اوپر چڑھتا چلا جا. ایک روایت میں آیا ہے کہ جنت کے درجات بقدر آیات قرآنیہ کے ہیں، پس اگر صاحب قرآن تمام قرآن پاک پڑھے گا تو جنت کے اس آخری درجے تک پہنچ جائے گا جو اس کے حال کے لائق اور مناسب ہوگا. گویا ہر آیت قرآن کریم کی جنت کا ایک درجہ ہے، جتنی آیتوں کی تلاوت کر لے گا اتنے درجے جنت کے مل جائیں گے. ملا علی قاری نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ اگر دنیا میں بکثرت تلاوت کرتا رہا تب تو آخرت میں بھی یاد رہے گا، ورنہ اس وقت بھول جائے گا اور کچھ نہ پڑھ سکے گا. اللہم احفظنا. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماوے کہ ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو والدین نے اپنے دینی شوق میں قرآن مجید یاد کرا دیا تھا، مگر وہ اپنی لاپرواہی اور بے توجہی سے دنیا ہی میں اس دولت کو ضائع کر دیتے ہیں. اور جو شخص قرآن پاک کو یاد کرتے اور اس میں محنت و مشقت برداشت کرتا ہوا مر جائے، بروئے حدیث وہ بھی حفاظ کی جماعت میں شمار کر لیا جائے گا. سبحان اللہ. ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو قرآن کریم میری یاد اور مانگنے سے باز رکھے، یعنی جس کو قرآن پاک یاد کرنے اور معنی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں قرآن پاک کے سوا ذکر و دعا کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو میں اس کو مانگنے والوں سے بہتر دیتا ہوں. اور کلام الہی کی بزرگی تمام کلاموں میں ایسی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اس کی تمام مخلوق پر. ایسے ہی جو شخص قرآن مجید کے ساتھ مشغول ہے، اس کی فضیلت ان تمام لوگوں پر ہے جو غیر کلام الہی میں مشغول ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک ایک حرف پڑھے، اس کے واسطے ہر حرف پر ایک نیکی ہے اور ہر نیکی دس نیکیوں کے برابر ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے. یعنی الف لام میم کہنے پر 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. کلام پاک کی تلاوت میں ہر ہر حرف پر ایک ایک نیکی شمار کی جاتی ہے، اور ہر نیکی پر حق تعالی شانہ کی طرف سے 10 حصے اجر دینے کا وعدہ ہے، اور یہ کم سے کم درجہ ہے، اور جس کے لیے چاہتے ہیں اجر زیادہ بڑھا دیتے ہیں. ملا علی قاری ناقل ہیں کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قرآن شریف کو حفظ کیا کرو، اس لیے کہ حق تعالی شانہ اس قلب کو عذاب نہیں فرمائے گا جس میں کلام پاک محفوظ ہو. جو لوگ حفظ قرآن کو نعوذ باللہ فضول بتاتے ہیں، اور وہ خدا را ذرا ان فضائل پر غور بھی کریں کہ یہی ایک فضیلت ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے ہر شخص کو حفظ قرآن پر جان دے دینا چاہیے. نیز حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بروایت دیلمی نقل کیا ہے کہ حاملین قرآن یعنی حفاظ اللہ تعالیٰ کے سائے کے نیچے انبیاء اور برگزیدہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے قلب میں قرآن شریف کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں، وہ بمنزلہ ویران گھر کے ہے۔ جو قلب کلام پاک سے خالی ہو، اس پر شیطان کا تسلط زیادہ ہوتا ہے۔ اس حدیث شریف میں حفظ کی کس قدر تاکید ہے کہ اس دل کو ویران گھر ارشاد فرمایا جس میں کلام پاک محفوظ نہیں۔ تلاوت قرآن پاک سے دلوں کا زنگ بھی دور ہوتا ہے، جو کثرت معاصی یعنی بہت زیادہ گناہ کرنے اور اللہ جل شانہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دلوں پر لگ جاتا ہے۔ کثرت تلاوت سے دل صاف اور منور ہو جاتے ہیں، اور وہ مکانات بھی روشن اور چمکیلے ہو جاتے ہیں جس میں کلام پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ شرح احیاء میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جن گھروں میں کلام پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ مکانات آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسا کہ زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا ہے کہ کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے گھروں میں کسی کے گھر میں جمع ہو کر تلاوت کلام اور اس کا ورد نہیں کرتی، مگر ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے، یعنی جہاں یہ تلاوت ہو رہی ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ سکینہ نازل فرماتے ہیں۔ سکینہ سے مراد ایسی چیز ہے جو جامع ہے طمانینت اور سکون قلب اور رحمت خاص کو، جو ملائکہ کے ساتھ نازل ہوتی ہے اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور ملائکہ رحمت ان کو گھیر لیتے ہیں، اور حق تعالی شانہ ان کا ذکر ملائکہ کی مجلس میں فرماتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ضعفاء مہاجرین کی جماعت میں بیٹھا ہوا تھا، ان لوگوں کے پاس کپڑا بھی اتنا نہ تھا کہ جس سے پورا بدن ڈھانپ لیں، بعض لوگ بعض کی اوٹ کرتے تھے، یعنی مجمع میں سطر کے علاوہ بدن کے کھلنے سے بھی حجاب سا شرمندگی سی ہوتی ہے، اس لیے ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھ گئے تھے کہ بدن نظر نہ آئے، اور ایک شخص قرآن شریف پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور بالکل ہمارے قریب کھڑے ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر قاری چپ ہو گیا، یہ خاموشی ادب کی وجہ سے تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور پھر دریافت فرمایا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا کہ کلام اللہ سن رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ مجھے ان میں ٹھہرنے کا حکم کیا گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں بیٹھ گئے تاکہ سب کے سب برابر رہیں، کسی کے قریب کسی سے دور نہ ہو۔ یہ غالباً اسی آیت کی تفسیر کی جو ہمارے حضرت نے فرمائی دی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اسی آیت کی ذیل میں حضرت نے یہ بھی واقعہ بیان فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ جائیے اپنے اس پر صبر کر کے جائیے اور ان کے درمیان بیٹھیے، جن لوگوں کے دل میں صرف میں ہی مراد ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی بھی تصدیق فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پرسوں میں نے جو ایک بات کہہ دی تھی، پرسوں یہ جو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الملفوظ میں اس میں ایک وضاحت کرنی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی کہ حضرت نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ میرے رمضان کے معمولات وہی ہیں جو غیر رمضان میں تھے، یہاں مراد یہ افطار کا معمول ہے، تو میں نے اس کو اور جگہ معمول کر لیا تھا۔ یہ دوبارہ پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میرے رمضان کے معمولات وہی ہیں جو غیر رمضان میں تھے۔ بعض حضرات کے ہاں روزے کی افطاری میں کافی معمولات ہیں کہ کھجور یا زمزم سے روزہ افطار کرنے کا اہتمام ہوتا ہے، میرا تو عام معمول یہ ہے کہ جو چیز افطاری کے وقت قریب ہو، وہ کھجور ہو یا زمزم ہو یا گرم پانی ہو یا امرود ہو، اسی سے افطار کر لیتا ہوں۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قصیدہ بردہ شریف کے اشعار ہیں۔ ابان مولده عن طیب عنصره یا طیب مبتدأ منه ومختتم، یعنی آپ کے زمانے ولادت نے یہ بسبب بظہور امور غریبہ و کرامت عظیمہ آپ کی عمدگی و لطافت اور طہارت اصل مبارک کو ظاہر کر دیا۔ اے قوم یا اے خوشبو، تم حاضر ہو اور آپ کے حسن ابتدا اور خوبی خاتمہ کو دیکھو۔ یومن تفرس فیہ الفرس انہم قد انذروا بحلول البؤس والنقم، آپ کی پیدائش کا روز وہ مبارک دن ہے کہ اہل فارس نے اپنی فراست سے کہ اس وقت آیات بینات بکثرت یعنی نشانیاں بکثرت ظاہر ہوئیں اور بھی اوضاع فلکیہ دریافت کر لیا کہ وہ لوگ ڈرائے گئے کہ زمانہ ان کی زوال سلطنت اور پیش آنے والے مصائب کا بسبب ولادت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ گیا۔ وبات ایوان کسرا وهو منصدع کشمل اصحاب کسرا غیر ملتئم، کشمل اصحاب کسرا غیر ملتئم، اور نوشیروان کا محل بوقت ولادت باسعادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحالت شکستگی ایسا پاش پاش ہو گیا جیسے لشکر کسرا کو پھر مجتمع ہونا نصیب نہ ہوا۔ والنار خامدۃ الانفاس من اسف علیہ والنہر ساحل العین من صدم، آپ کے میلاد شریف کے وقت آتش مجوس جو ہزار سال سے برابر روشن تھی بسبب افسوس کے جو بتلان سرد ہو گئی، اور نہر فرات ایسی حیران اور بے خود ہوئی کہ اپنا بہاؤ چھوڑ کر ساوہ کے کھالے میں جا پڑی۔ وسا اساوت انغاوت بحیرتها ورد واردها بالغیظ حین ظمی، اور اہل ساوہ کو اس امر نے غمگین کیا کہ اس کے دریاچے کا پانی خشک ہو گیا اور اس کے گھاٹ پر آنے والا جبکہ تشنا ہوا غم خشمگین ناکامیاب لوٹایا گیا۔ کأن بالنار ما بالماء من بلل، حزنا بالنار ما بالماء من ظرم، گویا آگ کو وہ کیفیت تری حاصل ہو گئی جو پانی میں ہوتی ہے، یہ سبب رنج کے، اور پانی کو وہ خاصہ التہاب حاصل ہو گیا جو آگ میں تھا۔ والجن تهتف والانوار ساطعه والحق يظهر من معنى ومن كلمه، اور جنات ظهور حضور کی آوازیں کر رہے تھے اور انوار حضرت کے ظاہر و باہر ہو رہے تھے، اور حق ظاہر ہو رہا ہے امور باطنیہ سے مثل ظهور نور وغیرہ کے، اور امور ظاہریہ سے مثل آواز ہاتف کے۔ عمو و سم فاعلان البشائر لم یسمع و بارقۃ الانداز لم تشمی، منکرین اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، سو اظہار بشارات سنا نہ گیا اور برق تخویف نہ دیکھی گئی۔ من بعد ما اخیر الاقوام کاہنوہم بان دینہم المعوج لم یقوم، اور زیادہ عجیب یہ ہے کہ یہ قبول حق سے ان کا اندھا اور بہرا ہونا اس امر کے بعد ہوا کہ ان کے کاہن نے تمام اقوام کو یہ خبر دے دی تھی کہ ان کا ناراض تو کج دین آئندہ قائم نہیں رہے گا۔ وبعدما عاینوا فی الافق من شہب منقضۃ وفق ما فی الارض من صنم، اور وہ مجوس یا عام کفار اختیار راہ ثواب سے اندھے اور بہرے ہو گئے بعد دیکھنے شعلہائے آتش کے اطراف آسمان میں جو جنات پر مارے جاتے تھے مثل اوندھے اور منہ کے بل گرنے بتہائے روئے زمین کے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان المبارک کے بارے میں بہت سے بیانات فرمائے ہیں۔ ایک بات حضرت کی یاد آ گئی، دل میں آ گئی، حضرت کی برکت سے کہ حضرت نے فرمایا کہ جو شخص اس رمضان المبارک میں اپنے نفس سے سودا کر لے, صرف ایک مہینے کے لیے معاہدہ کر لے کہ اس مہینے میں مجھے ایک بھی گناہ نہیں کرنا, پورا بس ایک مہینے کی پابندی معاہدہ کر لے کہ ایک بھی گناہ تجھے نہیں کرنے دوں گا اور خصوصاً ایک نگاہ بھی خراب نہیں کرنے دوں گا. جو شخص یہ معاہدہ کر لے اور نفس سے اپنے اور اس پر پابند رہے تو انشاءاللہ تعالی جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ اس مہینے میں تقوی کی برکت سے سارے سال بلکہ ساری عمر اللہ تعالی اس کو تقوی کامل نصیب فرما دیں گے. تو جو شخص معاہدہ کر لے اپنے نفس سے کہ اس مہینے میں ایک لمحہ بھی اللہ تعالی سے غفلت نہیں کرنی اور کمر کس لینی ہے گناہوں سے بچنے میں, خصوصاً نگاہ کی حفاظت میں اور زبان کی حفاظت میں, کہ نگاہ ہرگز غلط جگہ نگاہ نہیں اٹھانی, ہرگز غلط چیز کو نہیں دیکھنا چاہے وہ کتنی پرکشش ہو, جان دے دیں گے لیکن اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. معاہدہ کر لے اور صرف ایک مہینے کے لیے, اور اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کریں گے, غیبت میں استعمال نہیں کریں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے اور کسی کو تانا نہیں کسیں گے, کسی کو جو ہے وہ اذیت زبان سے نہیں پہنچائیں گے, اور جو بھی گناہ ہیں زبان کے فضول بات نہ کریں گے اور فحش بات نہ کریں گے اور گالی نہ دیں گے, اپنی زبان کو سوچ کر استعمال کریں گے. زبان ہر زبان کی فرمائے کہ زبان کی ہر آفت کا علاج یہ ہے, زبان کے ہر گناہ کا علاج یہ ہے کہ چند لمحے توقف کر لے بولنے سے پہلے, اس کی مشق کرنے سے اس میں ملکہ حاصل ہو جاتا ہے, اس کے اوپر دسترس حاصل ہو جاتی ہے کہ زبان کو استعمال کرنے سے پہلے چند لمحوں کو توقف کرے اور اس توقف کے اندر یہ سوچ لے کہ جو بات میں اب کہنے والا ہوں میرا مالک اس سے راضی ہوگا, خوش ہوگا یا ناخوش ہوگا. بس اگر ناخوشی کا جواب آئے تو پھر تو اپنے گلے کو گھونٹ لے, وہ بات کہنے سے بہتر ہے, ایک مثالاً کہتا ہوں کہ وہ بات کہنے سے بہتر ہے کہ آدمی مر جائے. جس بات سے, جس فعل سے, جس نیت سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو اس سے بہتر ہے کہ آدمی مر جائے. ایسے جو ہے وہ محبت والے مالک کو ناراض کرنا اور ایسے عطا با عطا خدا کو ناراض کرنا اس سے بہتر ہے کیا, یعنی وہ جینا جینا نہیں ہے جو خدا تعالیٰ کو ناراض کر کے زندگی ہو, وہ زندگی کہلانے کے لائق نہیں ہے. تو اپنی زبان کو سوچ سمجھ کے استعمال کریں, کیونکہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے بہت جلدی جو ہے وہ تقویٰ کی ہماری عمارت ڈھہ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے بڑے اسباب ہیں. تو فرمایا کہ زبان کی تمام آفات کا خلاصتاً علاج یہ ہے کہ بس اتنا توقف کر لے, جتنی دیر یہ سوچ لے کہ میں جو بات کہنے والا ہوں وہ میرے مالک اس سے خوش ہوگا, راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. بس اگر ناراض ہونے کا اندیشہ ہو, خطرہ بھی ہو, شبہ بھی ہو تو وہ بات نہ کہے, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المتقی من یتقی الشبہات. دلائل نہیں چاہیے, بس شک آ گیا, ٹھٹک گئے, تھوڑا خطرہ ہو گیا کہ ہے یا نہیں ہے, تردد پیدا ہو گیا. ہمارے حضرت عجیب بات فرماتے تھے کہ احتیاط کا مذہب سب سے زیادہ انفع ہے, احتیاط کا مذہب, اس میں کوئی نقصان ہی نہیں ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے. یہ جو چیز میں شبہ ہے کہ اس میں ضرر ہے یا نفع ہے, تو اگر شبہ ہے تو بھائی اس کو چھوڑ دو کہ کہیں ضرر نہ ہو جائے ہم کو. حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ 100% جس میں خطرہ ہو, 1% بھی خطرہ ہو تو اس خطرے کو نہ مول لیں. تو کسی چیز میں شک پڑ جائے کہ ہماری یہ بات کہنے سے کوئی ناراض نہ ہو جائے, کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے, کہیں غیبت نہ ہو جائے, کہیں جو ہے وہ کوئی خلاف واقعہ بات نہ ہو جائے, بے تصدیق کے بات نہ ہو جائے, تو بہتر ہے کہ آدمی خاموش رہے. تو یہ دو ذریعے ایسے ہیں, اگرچہ ہاتھ بھی ہیں پیر بھی ہیں, لیکن انشاءاللہ جس نے آنکھوں کی حفاظت کر لی اور زبان کی حفاظت کر لی تو ظاہراً تمام گناہ سے انشاءاللہ تعالی اس کی حفاظت ہو جائے گی. اور باقی رہا قلب, تو جو آدمی اتنی مشقت آنکھوں کے لیے برداشت کرے گا, زبان کے لیے برداشت کرے گا, تو یہ یوں ہی بے فائدہ تھوڑی ہوگا. مشقت جتنی مشقت اٹھائے گا سب کا سب نور بنے گا اور اس نور سے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا. تو پھر دل کیسے غیر میں مبتلا ہوگا, دل میں غیر کیسے آئے گا, پھر نور ہی نور ہوگا, ظلمت آئے گی نہیں انشاءاللہ. تو خرض کہنے کا تو یہ ہے کہ بھائی دل کو بھی سنبھال کے رکھنا ہے, دل کی بھی نگرانی کرنی ہے. لیکن جو ہے وہ جو آدمی ان دو ظاہری اعمال پہ عمل کر لے گا انشاءاللہ اس کا دل بھی محفوظ رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو ہے اور کچھ بات کہنی تھی نا؟ نہیں, اچھا اچھا بھائی, بس دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ اپنا فضل فرما دیجئے. اے اللہ ہماری اس چھوٹی سی مجلس کو اپنے فضل سے قبول فرما لے. اے اللہ اس رمضان المبارک میں, اس ماہ مبارک میں اللہ 100% تقوی کامل نصیب فرما دے. 100% تقوی سے رہنے کی توفیق نصیب فرما, ایسا ایمان و یقین نصیب فرما کہ ایک لمحہ بھی ہم آپ کو ناراض تو کیا, ایک لمحہ بھی ہم آپ سے غافل نہ رہیں. اے اللہ ایک لمحہ بھی آپ سے غفلت نہ ہو, ہر لمحہ ہم آپ پر فدا کرنے والے بن جائیں. اور فدا کر کے اللہ ہم اپنے ہی اوپر احسان کریں گے. ہم آپ پہ کیا احسان کر سکتے ہیں, جان دی ہوئی انہی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اے اللہ 100 جانے, 1000 جانے, 1 کروڑ جانے بھی آپ پر فدا کر دیں تو بھی اللہ آپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اے اللہ اپنا خاص فضل فرما دے. اے اللہ اس مبارک مہینے کی تمام برکات اور انوارات اور رحمتوں سے بھرپور نوازش فرما دے, ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. اے اللہ کسی مسلمان کو محروم نہ فرما. اللہم ارحمنا وارحم امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم اهدنا واهد امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم اغفر لنا واغفر لامت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم عافنا وعاف امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم انصرنا وانصر امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم تجاوز عنا وتجاوز عن امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم فرج عنا وفرج عن امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم اصلح لنا واصلح امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الامي الكريم, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.